الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المعاشرت ہے، جس میں بات چیت کرنے کے کچھ آداب حضرت نے بیان فرمائے ہیں. پہلے میں حضرت کے ہی الفاظ میں ان آداب کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جہاں ضرورت ہوگی تھوڑی سی تشریح بھی انشاءاللہ کر دوں گا. اس کے بعد یہ آداب قرآن و سنت کے جن احکام پر مبنی ہیں ان کی کچھ تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ صاف بات نہیں کرتے، تکلف کے کنایات کے استعمال کو ادب سمجھتے ہیں، اس سے بعض اوقات مخاطب نہیں سمجھتا یا غلط سمجھتا ہے، جس سے فی الحال یا فی المعال پریشانی ہوتی ہے. لہذا بات جب بھی کہی جائے تو بہت واضح کہنا چاہیے. جو بات بھی آدمی کو کرنی ہو کسی سے تو اس کو واضح الفاظ میں اور مخاطب کی سمجھ کے مطابق الفاظ استعمال کر کے کرنی چاہیے. پرتکلف الفاظ استعمال کرنا، اشارے کنائے کے الفاظ استعمال کرنا، یہ تکلف ہے اور بعض اوقات اس سے مخاطب صحیح مطلب سمجھتا بھی نہیں اور اس سے نقصان بھی ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بات ارشاد فرماتے تھے وہ تکلف کے بغیر ہوتی تھی. وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی زبردستی ایسے الفاظ استعمال کرنا، ایسے تعبیرات استعمال کرنا کہ جس سے جو بے ساختگی کے خلاف ہوں، وہ نہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت والا نے موائز میں کسی کا قصہ لکھا ہے کہ ایک مولانا صاحب تھے تو وہ عادی تھے اس بات کے کہ جب بھی بات کریں تو موٹے موٹے الفاظ استعمال کرتے تھے، عربی کے فارسی کے موٹے موٹے الفاظ استعمال کر کے گفتگو کیا کرتے تھے. تو کوئی دیہاتی بیچارہ آیا اور سلام دعا ہوئی تو اس سے انہوں نے فرمایا کہ آپ کے کشت زار میں تقاطر امطار ہوا کہ نہیں. اب وہ بیچارہ نہ کس زار جانے، نہ تقاتل جانے، نہ امتار جانے، تو وہ جب اس نے بات سنی تو اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ مولانا صاحب تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ابھی پھر کسی اور وقت آئیں گے. تو ایسے پرتکلف استعمال الفاظ استعمال کرنا محض افسانہ نگاری کے انداز میں مضمون نگاری کے طور پر، بلکہ جو بات ہے وہ صاف اور سیدھی کہی جائے اور جس سے جو لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ بعض آدمی پیچھے پیٹ بیٹھ کر کھنکارا کرتے ہیں تاکہ کھنکارنے کی آواز سن کر یہ شخص ہم کو دیکھے اور پھر ہم سے بات کرے۔ اس حرکت سے سب تذیت ہو، کسی سے ملنے گئے اب وہ کسی کام میں مشغول ہے، پیچھے بیٹھ کے کھنکارنا شروع کر دیا تاکہ کھنکارنے کی آواز سن کر وہ ہماری طرف متوجہ ہو اور پھر ہم اس سے بات کریں۔ تو فرمایا کہ اس سے تو یہی بہتر ہے کہ سامنے آ بیٹھے اور جو کچھ کہنا ہو کہہ دے، اور جو آدمی مشغول ہو اس کے ساتھ بھی یہ اس وقت کرے جب سخت ضرورت ہو، ورنہ بہتر یہی ہے کہ اس کے فارغ ہونے تک ایسی جگہ بیٹھ جائے کہ اس کو اس کے آنے کی اطلاع بھی نہ ہو، کیونکہ جب آپ اس کے قریب جا کے بیٹھ گئے تو وہ اس کے دماغ پر ایک بوجھ یہ پڑ گیا کہ یہ آدمی میرے انتظار میں بیٹھا ہے۔ عام طور سے لوگ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نماز پڑھنے والے سے کوئی بات کرنی ہے تو قریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے قریب بالکل دائیں بائیں جا کر بیٹھ گئے، تو اب وہ آدمی جو ہے اس کا دل مشوش ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی میرے انتظار میں بیٹھا ہے، تو نماز کی طرف جو توجہ ہونی چاہیے وہ پوری طرح توجہ نہیں ہو پاتی اور دل مشوش ہو جاتا ہے، ذہن اس طرف لگ جاتا ہے۔ لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پیچھے بیٹھ کر انتظار کرے، جب وہ فارغ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس سے جو کچھ کہنا ہو وہ کہے، الا یہ کہ کوئی بہت ہی شدید ضرورت ہے، کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی ہے، کوئی فوری پیغام دینا ہے جس کے اندر انتظار کی مہلت نہیں ہے تو پھر وہ جو ہی سلام پھیرے فوراً کہہ دے، لیکن جو ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ تمام اپنے معمولات سے فارغ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ بعض آدمی تھوڑی بات زور سے کہتے ہیں، تھوڑی بالکل آہستہ، کہ یا تو بالکل سنائی نہ دے یا نہ تمام سنائی دے، اور دونوں صورتوں میں ممکن ہے کہ سننے والے کو غلط فہمی یا تردد الجھن ہو، لہذا بات کو مناسب آواز میں کہنا چاہیے کہ جو دوسرے کے سمجھ میں آ جائے۔ بعض لوگ ادب کا تقاضا یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ سے ملنے گئے، کسی سے بات چیت تو بہت آہستہ بولتے ہیں، اب آہستہ بولنے کے نتیجے میں ان کے سمجھ میں پوری طرح سنائی دے دیا، تو نہ تو اتنے زور سے بولے کہ جیسے ڈانٹ رہے ہوں اور نہ اتنے آہستہ کہ وہ سنائی نہ دے، درمیانی آواز سے بات کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے نماز کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ بولا تجھر بسلاتی کا بولا تو خافت بھی ہاں وبتغی بین ذالک سبیلا، کہ نماز میں نہ تو بہت بلند آواز سے قرات کرو نہ بہت آہستہ کرو، بلکہ ان کے درمیان راستہ ڈھونڈو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز رات میں اپنے تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تہجد کی نماز کے وقت، تو دیکھا کہ بہت آہستہ تلاوت کر رہے ہیں، بہت آہستہ جی کے ساتھ، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بڑی بلند آواز سے، بہت زیادہ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ تو صبح کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں تمہارے پاس سے گزرا تھا، تم بہت آہستگی سے تلاوت کر رہے تھے، آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے تھے، تو اتنی آہستہ کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کہ اسمعت من ناجی، میں جس سے مناجات کر رہا ہوں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو سن رہا ہے، آہستہ پڑھوں یا زور سے پڑھوں، تو جس سے مناجات کر رہا ہوں اس کو میں نے سنا دیا، وہی کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تھوڑا سا آواز کو بلند کرو۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم بہت زور زور پڑھ رہے تھے، بہت بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، کیوں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ میں شیطان کو بھگاتا ہوں اس اپنی تیز آواز سے، اس لیے میں جو سوتے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ذرا اپنی آواز کو پست کر لو، یعنی نہ اتنا آہستہ نہ اتنی تیز، درمیانی۔ ہمارے حضرت والا حضرت عقیب الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس واقعے کے بارے میں ایک اور لطیف بات ارشاد فرمائی کہ ایک طرف تو اس میں اعتدال کی تعلیم ہے کہ نہ آواز بہت آہستہ ہو نہ بہت تیز ہو، تلاوت میں بھی آدمی کو ایسے ہی کرنا چاہیے، نماز میں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. دوسری طرف یہ کہ حضرت دونوں کا جواب اپنی اپنی جگہ دیکھو تو ٹھیک تھا. حضرت صدیق اکبر نے جو کہا کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں، جس سے مناجات کر رہا ہوں، اس کو تو سنا دیا تو بات تو صحیح تھی. حضرت فاروق اعظم نے تعالیٰ فرمایا شیطان کو بگاتا ہوں تو اس کو بھی، یہ بھی اپنی جگہ ایک مقصد نیک تھا. لیکن حضرت نے فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک تو تم اپنی رائے سے کر رہے تھے، اب میرے حکم سے، اب میری ہدایت کے مطابق کرو. تو اپنی رائے سے کرنا، جو کوئی آدمی کام کر رہا ہو اس میں وہ برکت نہیں ہو سکتی جو کسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے میں ہو سکتی ہے. لہذا ان کو یہ تعلیم دی. تو یہ نماز کے بارے میں تو ہے ہی، لیکن عام گفتگو کے اندر بھی حضرت فرماتے ہیں کہ آدمی کو اعتدال سے کام لینا چاہیے، نہ بہت بلند آواز نہ بہت آہستہ. پھر آگے حضرت کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک ناوارد شخص سے پوچھا گیا کہ تم کب جاؤ گے. ناوارد کا مطلب کوئی مہمان آئے تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ کا کب جانے کا ارادہ ہے. انہوں نے جواب دیا کہ جب حکم ہو. یہ بعض لوگ اس قسم کا جواب دے دیتے ہیں کہ جب حکم ہو، یعنی جب آپ کہیں گے اس وقت جاؤں گا. اس پر حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ محمل جواب ہے. مجھے کیا خبر کہ تمہاری کیا حالت ہے، کیا مصلحت ہے، کس قدر گنجائش لے کر آئے ہو. لہذا یہ جواب دینا کہ جیسا حکم ہو ویسا کروں گا، ایسے موقع پر جبکہ خود آدمی کو اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو یوں چاہیے کہ جواب میں اپنے ارادے کو بتا دے کہ میرا ارادہ تو اتنا ہے کہ اتنے دیر ٹھہروں گا یا اتنے دن ٹھہروں گا، اس کے بعد اگر آپ حکم دیں گے تو اور زیادہ ٹھہر جاؤں گا. لیکن یہ کہنا کہ جو بھی حکم ہوگا اس کے مطابق، یہ محمل جواب ہے. پھر آگے فرمایا کہ بات ہمیشہ صاف اور بے تکلف کہہ دینی چاہیے، تمہید وغیرہ نہ باندھی جائے. کوئی مقصد ہے تو اس کو صاف الفاظ میں بتا دو. تمہیدیں لمبی چوڑی باندھنا، تمہیدیں لمبی چوڑی بیان کر کے کہ وقت اپنا بھی ضائع کرنا، دوسرے کا بھی ضائع کرنا. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو اصل میں یہ آپ کو بہت بڑا یہ سمجھتا ہوں اور ایسا سمجھتا ہوں، اور میرے پاس اور کوئی اتنا اچھا مشیر نہیں ہے جتنا آپ ہیں، لہٰذا میں آپ سے ایک بہت بڑا مشورہ کرنے آیا ہوں. اور اب یہ سب تفصیلات کی ضرورت نہیں، مختصر بات کرے آدمی کو، ایک مشورہ کرنا ہے اور وہ کہہ کر اپنا فارغ ہو جائے، اس کو بھی دوسرے کو بھی فارغ کرے. پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم سے ایک ملازم کے بارے میں دریافت کیا، حضرت کا کوئی ملازم تھے، ان کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنی کوٹری میں تھے اور جاگ رہے تھے. تو حضرت نے اس طالب علم کو فہمائش کی کہ اول تو محض اندازے پر ایک بات کہہ دینا اور اس کو یقین کر لینا اور اس دوسرے کو بتا دینا، یہ بڑی غلطی ہے. بھائی تمہیں اندازہ لگایا اس نے کہ اپنے کمرے میں ہے تو سو ہی رہا ہوگا اور کہہ دیا کہ سو رہا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی پہلے تم نے اندازے کو حقیقت سمجھ کر اس کا جواب دے دیا، یہ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے. اور اگر خود ہی یہ سمجھتے تھے کہ میں اندازے سے کہہ رہا ہوں تو کم از کم بتا دینا چاہیے تھا کہ میرا خیال ہے کہ شاید سو رہا ہے. آپ نے یقینی طور پر کہہ دیا کہ سو رہا ہے. یہ آج کل بے انتہا وبا عام ہے کہ اپنے اندازے سے کوئی حقیقت بیان کر، حقیقت سمجھ کر اس کو یہ بیان کر دیتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، حالانکہ تحقیق نہیں ہوتی. اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پتہ نہیں ہے، شاید سو رہا ہوں. یہ اندازے سے جواب دے دینا اور حقیقت کی تحقیق کے بغیر جواب دے دینا، یہ وہ ایک طرح کا جھوٹ ہے، اس طرح کی غلطی، غلط بیانی ہے. لہذا اس پر حضرت نے تنبیہ فرمائی. پھر فرمایا ایک شخص ایک مرتبہ آئے تو دریافت فرمایا، حضرت نے پوچھا کہ کیسے تشریف لائے، کچھ فرمانا ہے؟ तो जवाब बता रहे हैं कुछ नहीं, वैसे ही मुलाकात के लिए हाजिर हुआ था। अब उसके बाद बैठ गए, जब जाने लगे मगरिब के बाद फर्ज और सुन्नत के दरमियान आकर कहने लगे कि हजरत मुझे फलां काम के लिए तावीज़ चाहिए, तावीज़ दे दीजिए। तो हजरत ने फरमाया कि भाई हर काम का वाका मौका महल होता है, ये जब आप तशरीफ लाए थे तो मैंने उस आपसे पूछा था, तो आपने फरमाया कि वैसे ही मुलाकात के लिए आया हूँ, उस वक्त अगर तावीज़ मांगना था तो उस वक्त कह देते कि तावीज़ देने के लिए आया हूँ, लेकिन आपने उस वक्त तो कह दिया वैसे ही मुलाकात के लिए आया हूँ, और जहन फारिग हो गया दूसरे आदमी का। अब ऐसे वक्त में जबकि नमाज के अभी सुन्नत भी नहीं पड़ी, उस वक्त बीच में आपने तावीज़ की फरमाइश कर दी, तो उसने फरमाया कि यह बड़ी बेअदबी की बात है, जिस काम के लिए गए हो उसको बता दो। बहुत कसरत से ये बात होती है, लोग जाते हैं और कहते हैं कि जी बस मुलाकात के लिए आया, उसके ऊपर एक तरह से एहसान भी रख दिया कि मैं सिर्फ आपकी मुलाकात के लिए हाजिर हुआ हूँ, और हकीकत में आए थे किसी और काम के लिए, और वो काम बताया नहीं। बाद में जब बैठे रहे उसके बाद जब चलने का वक्त आया तो उस वक्त ये बात कर दी। और मेरे साथ भी ये वाकयात बहुत पेश आते हैं, लोग आते हैं आकर कि जी वो सलाम करना, मुसाफा करना है, मुलाकात करनी है, भाई कुछ खिदमत हो मेरे लायक, कहीं बस वैसे मिलने आए, जब काफी देर बैठे रहे जब चलने लगे तो उस वक्त कहा कि जी वो मैं फला मेरा बेटा है फला जगह, वो बेरोजगार है उसकी रोजगारी फला जगह, आप कोई सिफारिश कर दें। तो पहले नहीं बताया, जब पूछा जब कि भाई किस काम के लिए आए होते नहीं कि वैसे ही मिलने के लिए आए, मुलाकात के लिए आए, तो ये गलत बयानी भी है, दूसरे को धोखे में रखना भी है, और बेवक्त फिर ऐसे वक्त में जबकि खुद पूछ रहा है कि भाई आप अपनी जरूरत बता दें, आप अपना काम बता दें, उस वक्त तो बताया नहीं, अब जब वक्त गुजर गया तो अब उसके ऊपर आपने एक बोझ रख दिया। तो हज़रत फरमाते हैं ये भी बड़ी अदब के खिलाफ बात है और इससे लोगों को तकलीफ पहुंचती है। फिर हज़रत ने फरमाया कि अगर रास्ते में थोड़ी देर के लिए किसी का साथ हो जाए तो उससे ऐसा किस्सा न कहना शुरू करे जो जुदा होते वक्त तक सकुन न हो। बाद मरतबा थोड़ी देर के लिए कोई शख्स साथ हो गया, मस्जिद से निकले, अब घर जाना है, तो अब लंबी चौड़ी दास्तान को शुरू कर दी कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो फरमाया कि या तो अपने वक्त को जाया करके उस किस्से को पूरा करोगे, और पूरा ना किया चले गए तो तरद्दुद होगा कि मालूम नहीं कि फिर क्या हुआ, आप क्यों कर हुआ, लिहाजा ऐसा कभी भी न करना चाहिए। फिर फरमाया कि किसी के सवाल पर जवाब, किसी के सवाल पर किसी ने कोई सवाल किया और मैंने जवाब दे दिया, अब फिर वो चुप बैठा रहता है, यानी ये नहीं बताता कि समझ में आया कि नहीं आया, तसल्ली हो गई या नहीं हो गई, कोई और इश्काल है कि नहीं है, खामोश बैठा है। तो हजरत फरमाते हैं कि ये भी बड़ी उससे बड़ी तकलीफ होती है, इस वास्ते कि अगर जवाब समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लिया चाहिए, और अगर समझ में आ गया तो कम से कम ये जरूर कह देना चाहिए कि ठीक है मैं मुतमईन हो गया, जब मेरे सवाल का जवाब हो गया। खामोश बैठे रहने से सख्त उलझन और तकलीफ होती है, ये भी आदाब तकल्लुम के खिलाफ है। ये जितनी बातें हजरत वाला ने बयान फरमाई बातचीत के सिलसिले में, ये आदाब है और इनका लिहाज न रखने से अजियत भी होती है, तकलीफ भी होती है और नुकसानात भी होते हैं। असल ये जो कुछ भी बातें हजरत फरमा रहे हैं ये दरहकीकत अपनी तरफ से नहीं फरमा रहे, अपने कयास से नहीं फरमा रहे, बल्कि ये कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में बयान फरमाई बातें। बात कहने के बारे में जो एक उसूली हिदायत कुरान करीम में आता फरमाई है वो बड़ी समझने की है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए समझने की भी और अमल करने की भी। ये आयत करीमा है सूरह अहज़ाब की, और वो आयत है कि जो आम तौर से निकाह के अंदर भी पढ़ी जाती है, کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا اور سیدھی بات کرو, سیدھی بات بات جب بھی کرو سیدھی بات کرو, قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو درست فرما دیں گے, سنوار دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ بڑی کامیابی اس کو حاصل ہوگی. تو ایک لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے, قولا سدیدا, بات ایسی کہو جو سیدھی. یہاں یہ صرف یہ نہیں فرمایا کہ قولم صادقا, سچی بات کہو, یہ نہیں فرمایا کہ صحیحا, صحیح بات کہو, بلکہ لفظ استعمال کیا سیدھی بات, سدیدا. سدید اصل میں کہا جاتا ہے جب کوئی سیدھا راستہ ہوتا ہے جس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہوتے, کوئی گھماؤ پھراؤ نہیں ہوتا, اس کو سدید کہتے ہیں. تو سیدھی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام اوصاف جو اچھی بات کے ہونے چاہیے وہ سارے اس میں جمع ہوں. مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے سدید ہونے کا کہ واضح ہو, کوئی اس میں ایچ پیچ نہ ہو, کوئی گھماؤ پھراؤ نہ ہو, موڑ توڑ نہ ہو, بلکہ وہی بات جو حضرت نے فرمائی کہ تکلف سے خالی واضح بات جو سمجھ میں آ جائے. گھما پھرا کر ایک بات میں دوسری بات نکال کر اور گھما پھرا کر بات کرنا, جس سے کہ کوئی بات اوقات اپنے مقصد براری کے لیے لوگ جو ہیں وہ کہیں دور سے شروع کرتے ہیں بات کو اور پھر جا کر اصل بات کی طرف آتے ہیں, تو یہ سب نہیں, بلکہ سدیدن, وہ سیدھی بات ہونی چاہیے. جو بات کہنی ہے وہ تکلف کے بغیر, گما پھراؤ کے بغیر, سیدھی بات, بالکل سیدھی. ایک بات. دوسرے یہ کہ فرمایا کہ وہ ایسی ہو جو سچی ہو, جھوٹ کا اس میں شائبہ, وہ بھی سدید ہونے کا, سیدھا ہونے کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ وہ سچی ہو, اس میں جھوٹ نہ ہو. تیسرا یہ کہ وہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ انداز اس کا صحیح ہو, یعنی کہنے کے انداز میں کوئی طعنہ زنی نہ ہو, کوئی طنز نہ ہو, بلکہ جو بات جس طرح جو بات کہنی ہے وہ واضح انداز میں کہہ دی جائے اور اس میں کسی کے اوپر طعنہ نہ ہو, کسی پر طنز نہ ہو. یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو اللہ بچائے ہم سب کبھی نہ کبھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بات کسی کے اوپر, کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کے اوپر کوئی طنز کر دیتے ہیں, کوئی فقرہ کس دیتے ہیں, کوئی ایسا لفظ کہہ دیتے ہیں جس سے براہ راست اس کی اصلاح کے بجائے وہ اس کے وہ شرمندگی ہو, اس کا دل دکھ جائے. طنز کا انداز, تانے کا انداز. بھائی اگر کسی کی کوئی بات آپ نے قابل اصلاح دیکھی ہے یا وہ پسند نہیں ہے تو آپ صاف صاف کہہ دو کہ بھائی آپ کی میری بات مجھے پسند نہیں آئی, صاف صاف کہہ دو. لیکن طنز کرنا, تانے دینا ایسے بالواسطہ انداز میں اس کی برائی کا ذکر کرنا, یہ جو ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے, اور قرآن کریم نے اس کے اوپر بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے. ویل لکل ہمزہ لمزہ, ویل یعنی ہلاکت ہے, بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اشاروں سے یا زبان سے تانے دے دوسروں کو, اشارے ایسے کرے جس سے دل جس سے تانا ہوتا ہو, جس سے دوسرے کی برائی ظاہر ہوتی ہو, یا زبان سے کوئی تانا دے, زبان سے کوئی طنز کرے دوسرے آدمی کا دل دکھائے اس کے نتیجے میں, उसके लिए फरमाया कि वैल है, हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है। और ये वैल जो है यानी तबाही, हलाकत, बर्बादी, दुनिया के अंदर अगर हलाकत होती है वो तो मौत आ गई, खत्म हो गया आदमी, लेकिन अल्लाह बचाए आखिरत की तबाही और बर्बादी वो तो किसी वक्त पीछा नहीं छोड़ती। अल्लाह बचाए जब अगर किसी को वहां हलाकत और बर्बादी से वास्ता पेश आ जाए तो वहां तो जहन्नम जो है वो हमेशा के लिए होती है, वो अल्लाह बचाए उससे नजात निकलना पाना मुश्किल है। तो इस वजह से बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान करीम ने कि वो शख्स जो इशारों से किसी की ऐब चीनी करे, मजाक उड़ाए इशारों से, आंख से, हाथ से नकल उतार कर किसी तरह उसका मजाक उड़ाए, वो उसके लिए ये दर्दनाक अजाब है और हलाकत और बर्बादी है। और दूसरे वो शब्द जो जबान से दूसरे को ताना दे, अगर किसी को फर्ज करो किसी की कोई बात काबिले इस्लाह नजर आई है तो आप उसको हमदर्दी से, मोहब्बत से, प्यार से उसको साफ लफ्जों में बता दो, भाई आपकी ये बात अच्छी नहीं है। हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल मोमिन मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना होता है, यानी जिस तरह आईने में देख आदमी देखकर अपनी शक्ल को देखकर पता लगा लेता है कि मेरी शक्ल में फला कोई धब्बा लग गया है, कोई दाग लग गया है, कोई बुरी चीज लग गई है, तो आंखों से वो आईने से देखकर उसको पता चल जाता है। इसी तरह मोमिन दूसरे मोमिन का आईना, यानी अगर किसी मोमिन के अंदर कोई दाग है, कोई ऐब है, कोई बुराई है तो दूसरा मोमिन उसको बता देता है कि भाई तुम्हारे अंदर ये मैंने बात देखी है, इसकी इस्लाह की फिक्र करो। लेकिन हजरत फरमाते हैं, हजरत ने बड़ी अजीब बात फरमाई है कि जो हदीस में आईना करार दिया मोमिन को, तो आईने की एक खासियत यह है कि वो जो उसके सामने खड़ा होता है उसी को बताता है, दूसरों से नहीं कहता फिरता कि इसमें फलां में ये खराबी है, जो खड़ा है सामने उसको आईने से पता चल जाएगा, उसी को पता चलेगा इसके क्या ऐब है, क्या दाग लग गया है या कोई गंदी चीज लग गई, गंदगी लग गई है। लेकिन वो अगर जो बराबर में दूसरा इधर उधर जो लोग खड़े हुए हैं उनको वो आईना नहीं बताएगा कि इसके अंदर फलां खराबी है। तो मोमिन का भी काम यह है कि जब किसी के अंदर कोई खराबी देखे तो दूसरों से कहते फिरने के बजाय, दूसरों में उसका ऐलान करने के बजाय, दूसरों के अंदर उसको रुसवा करने के बजाय उसी को बताएं कि तुम्हारे अंदर ये मुझे खराबी नजर आई है, इसकी इस्लाह करने कर लो, मोहब्बत से बताएं, प्यार से बताएं, तो कभी उससे फितना पैदा नहीं होगा, उससे कोई फसाद नहीं बचेगा, दिल नहीं खराब होंगे, दिलादारी नहीं होगी और मकसद हालत कर लो जाएगा। तो ये तर्ज का अंदाज इख्तियार करना ये बहुत बजाय फायदे के इसका नुकसान होता है, इससे दिल में ठिगाव पड़ जाते हैं, इससे दिल के अंदर दिल टूटते हैं लोगों के। हजरत मेरे हजरत वालिद माजिद कद्दसल्लाहु तआला सिर्रहु ने मर्तबा इरशाद फरमाया कि ये तो तर्ज का जो अंदाज होता है, ताने देने का तंज का अंदाज, ये कभी फायदा मंद नहीं, इसका नुकसान होता है। और जो बगैर तंज के साफ सीधी मोहब्बत से, प्यार से बात कह दी जाए उसका असर होता है। उसकी मिसाल देते हुए हजरत ने फरमाया कि हमारे हिंदुस्तान में दो शायर हुए हैं, दोनों ने इस्लाह माशरा और लोगों को की जो माशरे के अंदर खराबियां हैं उनके तरफ लोगों को तवज्जो दिलाने के लिए शायरी की है, एक अकबर इलाहाबादी मरहूम और एक इकबाल मरहूम। तो हजरत वाली साहब पहले फरमाया करते थे कि अकबर इलाहाबादी मरहूम ने उनकी अपनी शायरी में तंज का अंदाज इख्तियार किया, तंज का अंदाज इख्तियार किया, यानी बात जो है वो तंज के अंदाज में कही। मसलन मिसाल के तौर पर उन्होंने बेपर्दा औरतें जो फिरती हैं उनके बारे में انہیں پردے کی طرف بلانے کے لیے اور بے پردگی کو مٹانے کے لیے اور بے پردگی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے ان کے مشہور اشعار ہیں کہ بے پردہ کل جو بے پردہ کل جو نظر آئیں بیویاں اکبر میں اپنے غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے بیویوں پردہ کہاں گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، یعنی وہ پردہ جو ہے عقل کی مردوں کی عقل پہ پڑ گیا کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو جو ہے بے پردہ کر دیا۔ تو اب یہ طنز کے انداز میں انہوں نے بات تو صحیح کہی لیکن طنز کے انداز میں کہی، اسی طرح ان کے اشعار میں جگہ جگہ طنز ہے، طنز کا انداز ہے۔ وہ انہوں نے علی گڑھ اور ندوہ اور دارالعلوم دیوبند ان تینوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قلب یقظاں ہے مثال دیوبند، قلب یقظاں یعنی بیدار دل، قلب یقظاں ہے مثال دیوبند اور ندوہ ہے زبان ہوش مند، یعنی اس میں ادب اور تاریخ کا زیادہ پر زیادہ زور تھا تو ادبی ادب کے اندر مہارت پیدا ہوتی تھی، تو اور ندوہ ہے زبان ہوش مند۔ اب علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو، ایک معزز پیٹ تم اس کو کہو، تو اس کو کہ یہ وہاں پر صرف پیٹ کی خاطر تعلیم کا انتظام ہے، باقی قلب کی اصلاح جو ہے وہ دیوبند سے ہوتی ہے، زبان کی اصلاح ندوہ سے ہوتی ہے اور علی گڑھ میں پیٹ، تو یہ انداز اختیار فرمایا۔ تبصرے تو بڑے جاندار ہیں، ان پہ جو یہ مشہور ہے یہ جو انگریز لوگ جو ہے اور غیر مسلم وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اپنے عیبوں کے کہاں آپ کو کچھ پرواہ ہے، غلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے، یہی فرماتے رہے تیر سے پھیلا اسلام، یہی فرماتے رہے تیر سے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے، اسلام تو تیر سے پھیلا تو آپ نے توپ سے کیا پھیلا ہے، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے۔ غرض انہوں نے اپنی شاعری اور اب تبصرے وہ طنز کے اور مزاح کے انداز میں اختیار کیے، اور اقبال کی شاعری میں طنز کے بجائے ایک فکر کے ساتھ اور سنجیدہ انداز میں تبصرے کیے ہیں مغربی تہذیب کے اوپر۔ تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ جتنا فائدہ اقبال کی شاعری سے پہنچا اکبر مرحوم کی شاعری سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا، حالانکہ وہ زیادہ دیندار تھے اور زیادہ ان کی فکر زیادہ صحیح تھی بنسبت اقبال کو، لیکن اس کے باوجود اس سے فائدہ اتنا زیادہ نہیں پہنچا، اتنا پھیلا نہیں اور اس کا اتنا فائدہ نہیں پہنچا۔ وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے طنز کو اختیار کیا، اور طنز جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ جب دعوت دیتے ہیں تو طنز کے انداز میں نہیں دیتے، وہ اس انداز میں دیتے ہیں کہ جس میں لوگوں کے دلوں کو متاثر کرے اور ان کی فکر بدلتے ہیں، ان کے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، اور اس میں ہمدردی اور دل سوزی کا انداز ہوتا ہے، نہ کہ مذاق اڑانے کا۔ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو برا کہا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنا طریقہ نہیں چھوڑتے، وہ طنز کا راستہ اختیار نہیں فرماتے۔ تو اس لیے طنز کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا، اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہے تو طنز کے انداز میں نہ کرنی چاہیے۔ تیسری بات جو سیدھی قولن سدیدہ سیدھی بات کے اندر یہ ہے کہ انداز جو ہے وہ آدمی نرم اختیار کرے، یعنی سنجیدہ بات بھی نرمی کے ساتھ ہے۔ حضرت والے سماجی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ان کو تعلیم یہ دی گئی کہ قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، کس سے؟ فرعون سے جو خدائی کے دعوے دار ہیں، اس سے بھی نرمی سے بات کرنا، اور لعلہ یتذکر و یخشا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے، شاید اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے تھے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف آخر وقت تک پیدا ہونا نہیں ہے. ان کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ کفری پر مرے گا، لیکن حضرات انبیاء کرام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دل میں یہ امید باندھے رکھو کہ شاید اس کو فائدہ پہنچ جائے. لہذا نرمی سے بات کرنا، سختی سے مت کرنا. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم پھر موسیٰ سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا دشمن، تمہارا مقابل فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا. لہذا جس کو بھی تبلیغ کرو، دعوت کرو، کسی کی اصلاح کی کوئی بات کرو تو نرمی سے کرو، اس میں سختی کا پہلو نہیں آنا چاہیے. اب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی طرح کی تربیت دی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے مسجد میں، تو ایک دیہاتی شخص آ گیا. دیہاتی آیا، اس نے پہلے تو نماز پڑھی اور دعا کی، دعا یہ کی کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، کہ یا اللہ مجھ پر رحم کیجیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیجیے اور ہمارے علاوہ کسی پر نہ کیجیے. یہ دعا کی. اب بیچارہ دیہاتی آدمی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنی بات فرمائی کہ لقد حجرت واسعا، ارے بھائی تم نے ایک بہت بڑی وسیع چیز، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کو تم نے بہت تنگ کر دیا کہ بس دو آدمیوں پر ہو اور کسی اور کے اوپر نہ ہو. یعنی اس کو یہ اس پر بھی کوئی ناراضگی کے ساتھ نہیں، بلکہ مختصر لفظوں میں اس کی غلطی کو اس طرح بتا دیا کہ تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت وسیع ہے، اس کو تم نے دو آدمیوں کے اوپر کے اندر محدود کر دیا. ایک تو یہ ہوا. ابھی وہ کچھ دیر نہیں گزری تھی، وہیں پر اس دیہاتی نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا، مسجد میں پیشاب کر دیا. اب آپ ذرا سوچو کہ اگر آج کوئی یہ حرکت کرے، کوئی دیہاتی ان پڑھ آدمی اگر یہ حرکت کرے، لوگ اس کی تکا بوٹی کر ڈالے. لیکن صاحب اکرام ایک دم سے دوڑے اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا. آپ نے فرمایا کہ اب تو جو کچھ کرنا تھا ہو گیا، لا تجرمو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ڈانٹ ڈپٹ سے اس کا پیشابی بیچارے کا بند ہو جائے، لہذا اس کو اب فارغ ہونے دو، اور جو یہ فارغ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر پانی ڈال کر اس کو جگہ کو پاک کر. اس وقت جبکہ یہ حرکت اس نے کی ہے، لیکن آپ حضور جانتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے کسی شرارت کی وجہ سے نہیں کی، نادانی کی وجہ سے. دیہاتی آدمی ہے، آداب سے ناواقف ہے، تو نادانی میں یہ کام کر گیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا اور کہا کہ ایسی حالت میں ڈانٹ ٹپٹ کرنا درست نہیں ہے، تم اس کو فارغ ہو کر اس کے اوپر پانی بہا دو. اور پھر فرمایا انما بعثت میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں اللہ نے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، مشکل پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. یعنی کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، بلکہ پیار سے، محبت سے، شفقت سے اس کو سمجھاؤ، آسانی پیدا کرو اور اس کو نرمی سے سمجھاؤ. یہ تلقین فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو. اب اندازہ کیجئے کہ اتنی بڑی غلطی کہ مسجد میں پیشاب کر دیا، اتنی بڑی غلطی، لیکن ڈانٹ ڈپٹ کو پھر بھی آپ نے گوارا نہیں کیا. آج ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اول تو کسی دوسرے کی سے اگر کوئی بات قابل اصلاح نظر آتی ہے تو ذہن جاتا ہی نہیں اس طرف کہ ہم اس کو متوجہ کریں. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے، حالانکہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اگر دوسرے کے اندر کوئی بات دیکھی ہے جو قابل اصلاح ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو بتا دے. مومن مومن کا آئینہ ہے، لہٰذا اس کو بتا دینا چاہیے. لیکن بعض لوگ بتاتے ہیں لیکن وہ اس انداز میں بتاتے ہیں جیسے اللہ نے ان کو خدائی فوجدار بنا کر بھیجا ہے. مسجد کے اندر یہ مسجدوں میں نظارے نظر آتے ہیں، اگر کسی سے غلطی ہو گئی لوگ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں. یہ نہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے سمجھانے کا، جو نرمی کے ساتھ قولاً سدیدہ. اس سدیدہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ انداز اس کا نرم ہو، دل آزار نہ ہو، کسی کا دل دکھانے والا نہ ہو. یہ ساری باتیں قولاً سدیدہ میں داخل ہیں. اور لفظ جو استعمال فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں، وہ بڑے معنی خیز ہیں کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس میں تقوی کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا، تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہو. تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا حکم دیا ہے، تو اس تقوی کے ساتھ کوئی ایک جملہ ایسا بیان فرما دیا ہے کہ اس تقوی کو حاصل کرنے کا ایک آسان راستہ بھی بتا دیا. جیسے ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ. تو حضرت فرماتے تھے کہ تقوی اختیار کرنا یہ بظاہر بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی معافیت نہ ہو. تو یہ آسان بات نہیں ہے کہ تقوی کا مقام کسی کو حاصل ہو، لیکن جب اس کی مشکلات کا تصور کسی کو آتا ہے تو بعض اوقات اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ منزل مجھے حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حاصل کرنے کا ایک آسان راستہ بھی بتا دیتے ہیں. تو وہاں یہ راستہ بتایا کہ تقوی حاصل کرنا ہے تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ جو تقوی والے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، کونو مع الصادقین، اللہ والوں کی، اللہ تعالیٰ کے سے محبت رکھنے والوں کی، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو. صحبت اختیار کرو گے تو خود بخود انشاءاللہ تقوی حاصل ہو جائے گا. تو یہ طریقہ آسان بتا دیا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک جگہ فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تقوی حاصل کرو، تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ سوچا کرے کہ آئندہ جو کل آنے والی ہے، آخرت کی زندگی جو آنے والی ہے، اس کے لیے میں نے کیا سامان تیار کیا ہے. یہ سوچو، جب یہ سوچو گے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، آخرت کی زندگی آنے والی ہے جس میں یا ہمیشہ کے لیے راحتیں ہوں گی یا ہمیشہ کے لیے اللہ بچائے عذاب ہوگا، تو یہ دیکھو میں نے کیا آگے بھیجا اس زندگی کے لیے. جب آدمی سوچے گا اور اس کا استحضار کرے گا، دھیان رکھے گا، تو انشاءاللہ اسے تقوی حاصل ہوگا. اسی طرح حضرت والد صاحب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچی سیدھی بات کہو. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر ایک چیز پر قابو پا لیا تم نے، وہ ہے زبان، کہ تمہاری زبان درست ہو گئی، زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ سیدھا اور سچا ہو، اس میں کوئی ایچ پیچ نہ ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، اس میں غیبت نہ ہو، اس میں طعنہ زنی نہ ہو، اس میں دل آزاری نہ ہو، اس کا اہتمام کر لیا تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے دوسرے اعمال بھی اللہ تعالیٰ درست کر دے گا. زبان کی اصلاح سے دوسرے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. اسی لیے فرمایا گیا کہ املک علیک لسانک، قابو پاؤ اپنی زبان کے اوپر، اس پر قابو پاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے دوسرے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. تو حضرت والے جماعت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ زبان کی درستی اور اس کو صحیح رکھنے کا اہتمام، یہ بالآخر ایک تو خود زبان کے گناہوں سے بچاتا ہے اور بہت سے فتنوں اور ہلاکتوں سے بچاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زبان کی اصلاح کے نتیجے میں دوسرے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درست ہو جائیں گے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے. کیونکہ زبان کو قابو میں رکھنا یہ بہت ہی قابو بہت اہتمام کا عمل ہے. تو جو کوئی بندہ اس کا اہتمام کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دوسرے عمل بھی درست فرما دیں گے. تو بھائی خلاصہ یہ کہ حضرت والد معالی قدس اللہ تعالیٰ سنو فرماتے ہیں کہ تقوی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں کرنے کی کوشش کرو. جتنا اس کے اوپر قابو پاؤ گے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گے تو اتنا ہی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال میں درستی پیدا کریں گے اور تقوی حاصل ہوگا. اسی بات اسی زبان کی اصلاح کے لیے اور بات کو صحیح رکھنے کے لیے سیدھے رکھنے کے لیے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھائی کی بات کہو. لوگوں سے, لوگوں میں مسلمان اور کافر سب داخل ہیں, مسلمان اور غیر مسلم سب. لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو, یعنی غیر مسلموں سے بھی کافروں سے بھی جو بات کرو وہ خوش اخلاقی کی بات ہو, اچھائی کی بات ہو. ایسا نہ ہو کہ چونکہ تم کسی کافر سے بھی تم اگر ایسی بات کرو گے جس جو حالت جنگ میں نہیں ہے, کسی کافر سے بھی ایسی بات کرو گے جو اس کا دل دکھانے والی ہوگی تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گناہ ہے. ہمارے فقہائے کرام نے مسئلہ لکھا ہے, فتاوی عالمگیریہ میں مسئلہ لکھا ہے کہ جو مسلمان جو غیر مسلم مسلمانوں کی ریاست میں رہتے ہوں جن کو ذمی کہا جاتا ہے یا معاہد کہا جاتا ہے تو وہ اگر مسلمان ریاست میں رہتے ہیں تو ان کو کوئی یہودی ہے کوئی مجوسی ہے یاسج پرست ہے, اگر کسی نے اس کو یا کافر کہہ کر پکارا, یہودی تو خیر وہ اپنا نام خود ہی یہودی کہتے ہیں, مجوسی اپنے آپ کو مجوسی کہتے ہیں, لیکن اگر کافر کہہ کر پکارا اور کافر کہہ کر پکارنے سے اس کو ناگوار ہوا یا اس کی دل آزاری ہوئی تو یہ آدمی گناہگار ہوگا جو اس طرح پکارا ہے. اگر اس کو یہ لفظ اس کو ناگوار ہوتا ہے تو یہودی کہہ کر پکار لے, مجوسی کہہ کر پکار لے جو اس کے اصل نام ہے, لیکن کافر کہہ کر نہ پکار. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا, سارے لوگوں سے بات کرو تو اچھائی کی بات کرو. اور اس میں للناس فرمایا ہے تمام انسان, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. زبان سے بات نکلے تو سیدھی ہو, مبہم نہ ہو, سمجھ میں آنے والی ہو, صحیح ہو, غلط نہ ہو, تحقیق کے ساتھ ہو, بغیر تحقیق کے نہ ہو. بلا مسلط ہے ہمارے پورے معاشرے کے اوپر کہ اندازوں کے اوپر لوگ محض اندازوں کی بنا پر, بدگمانی کی بنا پر باتیں ایسی پھیلا دیتے ہیں, افواہیں پھیلا دیتے ہیں کہ جس سے فساد پھیلتا ہے. کسی آدمی سے اگر فرض کرو مخالفت ہے, وہ چاہے مذہبی مخالفت ہو چاہے سیاسی مخالفت ہو, اس کے بارے میں اس کی ذرا سی کہیں افواہ سن لی تو اس طرح بیان کر دیتے ہیں جیسے کہ حقیقت میں ان کو پوری تحقیق ہے, فلاں نے تو اتنا کروڑوں روپیہ کھایا ہے, فلاں نے اتنے پیسے لیے ہیں, فلاں نے کچھ تحقیق نہیں ہے, محض اندازے سے محض بدگمانی کی بنیاد پر یہ باتیں پھیلا دیتے ہیں. یہ اللہ بچائے, یہ ایسی بات ہے کہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے اور دنیا کے اندر فساد مچانے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے اور زبانوں کو درست رکھنے کی اور قولاً سدیداً پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی بھائی مشق کی ضرورت ہے, اور مشق اسی طرح ہوگی کہ جو بات زبان سے نکال رہے ہیں تو نکالنے سے پہلے اس کو کچھ سوچ لے کہ آیا یہ قولاً سدیداً کے معیار پر پوری اترتی ہے کہ نہیں, میں جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ سیدھی بات ہے یا اس میں غلطی ہے اندازے کو میں نے حقیقت بنا دیا ہے یا بدگمانی پر مبنی ہے، اس کو پہلے سوچ لیں، اور یہ سوچ لیں کہ یہ الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، جو میں کہنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہوگا اور مجھے ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہوگا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی انسان منہ سے نکالتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگراں مقرر ہے، تو وہ اس کا جواب دینا ہوگا. تو اگر دے سکتے ہو جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا، تب تو منہ سے نکالو ورنہ خاموشی اختیار کرو. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، زبانی بات کے بارے میں بھی اور تحریر کے بارے میں، یہ فرمایا تھا جو بات زبان سے نکالو یا تحریر قلم سے لکھو کسی کے بارے میں بھی، تو پہلے یہ سوچ لو کہ اس کو کسی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا. اگر تمہارے پاس اتنا ثبوت موجود ہے کہ عدالت میں ثابت کر سکو تو کہو اور یا لکھو، لیکن اگر ایسا ثبوت نہیں ہے تو خاموش رہو، کیونکہ ہو سکتا ہے دنیا کی کسی عدالت میں ثابت کرنا پڑ جائے، اور اگر یہاں ثابت نہ کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت تو ہے ہی ہے، وہاں پر تو ثابت کرنا ہی ہوگا. اس واسطے پہلے سوچ لو کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اس کو عدالت میں ثابت کر سکوں، اگر نہیں ہوں تو پھر خاموش رہو، منہ سے بات نہ نکالو. مشق کرنے سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ آدمی سوچ کر بولے جو کچھ بولے، اور اس میں حدود سے تجاوز نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم، وفي فضل وكرم وفي رحمة ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. يا الله ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. يا الله ہمارے قول و فعل کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دیجیے. يا الله اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے، فساد سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے متعلقین احباب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.